کیا ممکن ہے کہ پاکستان کیپیٹلزم کے نظام اور اس سوچ سے نجات پا سکے؟ بھائی دنیا میں جو بھی نظام کسی ملک کے اندر ہوتا ہے تو لوگوں کی آئیڈیالوجی کا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے، اگر آئیڈیالوجی تبدیل ہو اندر تو نظام بھی تبدیل ہوگا۔ مثلا اگر ایرانیوں نے جمہوری اسلامی کو ایکسیپٹ کیا اور انقلاب آیا تو کیا ایرانیوں کی آئیڈیالوجی میں اس کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو انقلاب کیوں آیا؟ تو اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ کیپیٹلزم سے نجات پائے تو پہلے اس کو اپنی آئیڈیالوجی اور مینٹیلیٹی چینج کرنی پڑے گی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے، سب اس کے اندر ہک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی چڑھ جاؤں۔ اب وہ سی پیک آیا ہے، ہر کوئی اس سی پیک میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیپیٹلزم سے نکل جائے تو یہ تو گاڑی سے اترنے کے برابر ہے، اس کے لیے تو بہت کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ بھئی ایک ٹرین چل رہی ہے، سب اس میں چڑھنا چاہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلتی ٹرین سے کوئی اترے، بہت کانفیڈنس چاہیے اس کے لیے۔ تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بہت محنت کرنی پڑے گی کیپیٹلزم سے نجات پانے کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیول کے اوپر، اسکیجول پروگرام کے لیول پر، پلاننگ کے لیول پر، تب کہیں جا کر اس سے جان چھوٹے گی۔ ایسے کہنے کہلانے سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ وہ تو دیکھو نا، پتہ نہیں کتنے 10 سال ہو گئے ہمارے جو سوشلسٹ بے اصطلاح سرخے لوگ ہیں وہ کب سے کیپیٹلزم کو گالیاں بک رہے ہیں، تو کچھ ہوا کیا اس سے؟ گالیاں بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ لاؤ کچھ لے کے آؤ، کچھ کر کے دکھاؤ تو پھر بات بنتی ہے۔ ہاں ہو سب کچھ سکتا ہے، لیکن کام بہت بڑا کام ہے، کرنا پڑے گا۔ ہاں ایک اور مسئلہ ہے مجھے کہ اگر کیپیٹلزم پاکستان کو اسی طرح رگڑتی رہی تو لوگ تھک نہیں جائیں گے؟ ہاں تھک جائیں گے، پھر کچھ نہ کچھ سوچیں گے، لیکن ابھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ یہی نظام ہمیں کچھ دے دے گا، یہ بڑی غلطی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ رول عمان کا کیا ہے، عمان کا رول کیا ہے کرنٹ عرب مڈل ایسٹ سیناریو کے اندر؟ میں نے عرض کیا عمان پہلے سے سعودیز اور اماراتی سے فیڈ اپ ہو چکا ہے، اس کو کچھ کلوز مل گئے تھے کہ یہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، اس نے اس سازش کو پکڑ لیا، ان لوگوں کو فارغ کیا اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایرانیوں نے بھی اس کو ہیلپ کی تھی تقریباً 3-4 سال پہلے یا کم و بیش۔ تو عمانی جو ہیں وہ پہلے سے ہی سعودیز اور اماراتیوں سے بہت بگڑے ہوئے، اور ان کی پوزیشن بھی بہت اسٹرانگ ہے، چونکہ وہ پرشین گلف میں اندر نہیں ہیں بلکہ وہ باہر ہیں، تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے سعودیز کے اوپر۔ سعودیز کسی حد تک عمانیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر عمانیوں نے یمنیوں کو گراؤنڈ دے دیا تو پھر سعودیز یمن میں سروائیو بالکل نہیں کر پائیں گے۔ تو ممکن ہے کہ عمان سعودی عرب سے کہتا ہو کہ تم نے اگر ہمارے ساتھ تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی تو ہم یمنیوں کا ساتھ دے دیں گے، تم یہاں پہ سروائیو نہیں کر پاؤ گے، تو وہ انہوں نے عمانیوں کو اسپیئر رکھا ہوا۔ عمان ویسے بھی بالکل بارڈر پر ہے، ایرانیوں کی میزائل کی تو چھوڑیں، شاید گولہ باری کی بھی رینج میں ہوگا، تو وہ ویسے ہی ڈرتا ہوگا کہ میں ایرانیوں کے ساتھ بہت نہ بگاڑوں، ورنہ میں وہ پرشین گلف کے ادھر عمان ہے اور ادھر ایران ہے، تو بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے عمان کے پاس زیادہ چانس نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو قدرے نیوٹرل رکھنے کی کوشش کرے، اور انہوں نے اس کام کو اچھے طریقے سے کیا ہے۔ تو وہ اس وقت قطریوں کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں، اور اماراتیوں سے اور سعودیوں سے اپنے پرانے جھگڑے نپٹانے کی بھی پوزیشن میں ہیں کہ وہ کہیں گے بیٹا آپ ذرا ٹائم آیا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ڈرامہ کریں۔ لیکن کیا یہ بلاک اتنا مضبوط ہے کہ سعودی اور اماراتیوں کو فل ٹائم چیلنج کر سکے؟ نہیں کر رہا ہے، نہ کویتی کر رہے ہیں نہ عمانی کر رہے ہیں، وہ چیلنج نہیں کر رہے، سعودیوں سے دبنا بھی نہیں چاہتے، وہ تھوڑا سا علیحدہ رہ کے اپنا گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کامیاب گئے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے ان کے پاس کافی چانس ہیں، بہت زیادہ چانس ہیں۔ لکھا ہے ترکی کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حال ہی میں ترکی نے اپنی فوجیں قطر میں اتار دیں، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ ہے، میری عینک جو ہے نا یہ پڑھنے کی نہیں ہے، یہ دور کی دیکھنے کی۔ اب میں ترکی جب دیکھا تو میں نے دیکھا جیسے لڑکی لکھا ہے، تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا لڑکی کی خاموشی کیا ہے بھائی، پھر میں غور کے لکھا تھا ترکی کی خاموشی، تو خیر چلو اچھا ہو گیا میں نے بولا نہیں، ورنہ کام خراب ہو جاتا۔ تو بھائی یہ ترکی خاموش کہاں ہے؟ وہ تو اتنا چلا رہا ہے، اس نے جو اپنی فوج اتاری ہے یہ سعودیوں کو چیلنج کیا ہے اس نے، البتہ فوج زیادہ نہیں ہے، میں نے کہا میں چند سو لوگ اتارے ہیں، وہ کوئی اتنی زیادہ، اس کی سمبولک ویلیو زیادہ ہے، اس کی پریکٹیکل اسٹریٹجک ویلیو ان ٹرم آف اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہے، امریکنز کا وہاں پہ بہت بڑا بیس ہے، وہ ساری باتیں۔ तो तुर्की का वहाँ पे फ़ौज उतारना सिम्बॉलिक है, वो इस वक्त खामोश नहीं है, ठीक ठाक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, कतरियों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं टर्किश। लेकिन टर्किश के साथ एक मुसीबत है, वो ये कि ये लोग बीच में खड़े हैं, खुद टर्की अनस्टेबल है इस वक्त, बहुत सारी चीज़ें टर्की के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स को फीड करने के लिए हो रही हैं। अर्दोगान क्या चाहता है, बाहर की ताकत से अंदर की हुकूमत संभाले, अंदर बहुत अनस्टेबल है। या ये अगर आपको ये लग रहा है कि अर्दोगान की हुकूमत बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत हुकूमत नहीं है, ये बाहर से बहुत मजबूत लग रही है, इसकी टाइम इसकी हुकूमत उतर भी सकती है, इसने बहुत सारी गलतियां कर ली हैं, काफ़ी गलतियां कर चुका है, जिसके बाद इसको पता है कि अगर मैं बाहर अपने आप को स्ट्रांग बनाऊँ शायद अंदर भी चल जाऊँगा। तो मैं टर्की को रिलायबल पार्टनर नहीं कहूँगा, ये रिलायबल पार्टनर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। इस वक्त टर्की का सारा रुझान रशिया की तरफ है, रशिया की तरफ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसकी रशिया से नहीं बन पाएगी और ईरानियों से तो खासकर नहीं बन पाएगी। अब कतरियों के साथ एक मुसीबत है, उनको दो मुल्क बहुत बड़े हेल्प कर सकते हैं, एक ईरान और एक टर्की, और दोनों की नहीं बन रही है, दोनों की नहीं बनती है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इतने आसान नहीं है। लिखा है, व्हाट कुड बी द एंड ऑफ कतर सऊदी कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट कुड बी द पीरियड, कितने अरसे में होगा, नहीं कह सकते कितने अरसे में होगा, डिपेंड करेगा कतरियों की स्ट्रेंथ के ऊपर। अभी तक कतरियों ने ईरानियों, टर्किश, कुवैत, ओमान और रशिया, इन सब की हिमायत को देखते हुए उन्होंने स्टैंड करने का फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि हम मुकाबला करेंगे। असल में ये बहुत सारा जो इसमें क्रेडिट जाएगा वो सीरियन गवर्नमेंट के बाकी रहने को जाएगा, ये जो अमेरिकन सीरियंस को नहीं उतार सके, बशार अल-असद की हुकूमत नहीं गिरा सके, इसने कतर को हिम्मत दी होगी कि देखो अगर ये ईरानी और रशियंस बशार अल-असद के साथ भी खड़े हो जाते हैं तो बशार अल-असद भी नहीं गिरता है, बच जाता है। तो ये चांस ले सकते हैं कि अगर हम ईरानी और रशियन के साथ मिलकर एक काम करें तो जिस तरह वो बशार अल-असद को बचा सकते हैं तो हमें भी बचा सकते हैं। तो इनके जहन में इस तरह का एक ड्रामा आएगा, लेकिन इसके लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। शायद यही कुछ करने के लिए वो रोजे पे खड़ा होगा, ये कहने के लिए कि देखो हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, थोड़ा हमारा ख्याल करो। तो ये लोग बहुत बड़ी नाइफ एज पर खड़े हैं इस वक्त, उसमें ना शमशीर की धार के ऊपर, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब ये टर्किश की डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। एक बात हम जहन में सोच सकते हैं, मुल्क फिजिकली कमज़ोर हो ये संभाला जा सकता है, अगर मेंटली स्ट्रांग हो। पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल है, फिजिकली स्ट्रांग है मेंटली कमज़ोर है, हमारी इमेज ख़राब है और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं मेंटली वो अपनी वीकनेस कहीं शो करते हैं। तो हमारे यहाँ मशहूर है कि हमने 65 की जंग मैदान में जीती और मेज़ पे हार दी, हमारे लिए मशहूर है। ईरानी निगोशिएशंस के माहिर हैं, मेंटल और नर्व्स के गेम के माहिर हैं, वो लोग संभाल लेते हैं। इतने अरसे से इन्होंने पूरी दुनिया के 6 ताकतों के साथ निगोशिएशंस किए तो वो पूरी बुक्स के अंदर डिप्लोमेसी की बुक्स में बन गया, टेक्स्ट बुक बन गया है कि भाई ईरानी डिप्लोमेसी के बहुत माहिर हैं। इसराइलियों ने भी एक दफ़ा कहा था ये लोग बहुत माहिर हैं डिप्लोमेसी के, इनसे कोई नहीं लड़ पाएगा। कतरियों को अब चैलेंज मिला है, डिपेंड करेगा कितने अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। कतरी अमेरिका से पहले भी फेडअप थे, तो मुमकिन है कि इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के अंदर ये पीरियड रखा हो, इसको देखना पड़ेगा। लिखा है, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ मोहम्मद बिन सलमान इन सऊदी पॉलिसीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ हिज वायलेंट पॉलिसीज, उसको तो हमने इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया है। मैं तो समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि इस शहज़ादे का यहाँ पर होना हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह कि इसराइली भी यही कह रहे हैं कि इसका यहाँ पे होना, तो वो अपने लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शहज़ादा चला लेगा और सऊदीज जो हैं वो सबको हमारे बिहाफ पर कंट्रोल कर लेंगे। हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि ये पप्पू नहीं चला पाएगा और ये मुल्क को डुबो देगा और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे ख्याल में शहजादे साहब नहीं चला पाएंगे, कोई चीज़ साबित नहीं अभी तक तो नज़र नहीं आई। अगर चला ले क्या कह सकते हैं हम, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ पाई कि शहजादे साहब चला पाएंगे। اور ہم میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی بھی اس بات کو نہیں کہہ پا رہا کہ یہ چلا لے گا. معاملہ بہت خراب ہے, اور یہ جو اس نے قطر کے ساتھ موو کیا ہے تو اس کی صرف ایک ہی بنیاد نظر آتی ہے, اس کو لوٹنے کے موڈ میں آئی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا آرامکو والا ڈرامہ نہیں چلے گا. تو شہزادے صاحب بری جگہ پھنس گئے ہیں اور اپنے ملک کو بری جگہ پھنسا لیا انہوں نے. رہبر معظم کا یہ بیان کہ اسرائیل کا اگلے 25 سال میں وجود نہیں ہوگا, ممکنہ منابع کیا ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بہت اچھا ہو گیا, میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ روز خوش چند دن پہلے گزرا ہے, مجھے کچھ بولنا چاہیے اس کے اوپر, تو یہ بہت اچھا چانس ہے. اچھا میں نے اس بات کو فیل کیا ہے کہ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو اسرائیل کو ابھی تک مضبوط سمجھ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اسرائیل بہت مضبوط تھا, واقعاً مضبوط تھا. مثلا جب اس نے 67 کی وار میں 4 عرب ملکوں کو ایک ساتھ شکست دی تو پوری دنیا پہ اسرائیل کی دھاک بیٹھ گئی. اس کے بعد 71 کی وار میں انہوں نے پھر عربوں کو شکست دے دی تو ان کی دھاک بہت زیادہ بیٹھ گئی. پھر انہوں نے 78-79 میں مصر کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ کر کے مصر کو عربوں سے نکال لیا تو ان کی ڈپلومیسی کی طاقت نظر آئی. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے بہت ساری کمپنیز کو اٹریکٹ کر لیا اپنے زیونزم کے کارڈ کے ذریعے سے, تو ان کی ٹیکنالوجی میں بھی دھاک بیٹھ گئی. انقلاب اسلامی نے ان کی ساری ہوا نکال دی. حزب اللہ جو بنی تو اس نے ان کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے, ان کا کافی معاملہ خراب ہو چکا ہے. اب ہمارے وہ دوست احباب جو 70s میں زندہ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اسرائیل ابھی بھی طاقتور ہے, لیکن جو لوگ اپڈیٹڈ ہیں, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپڈیٹڈ ہیں اور وہ اسرائیل کو اپڈیٹڈ سیناریو میں دیکھیں, اسرائیل بہت فریجائل ہے. جیسے ابھی ہم قطر اور سعودی کی بات کر رہے تھے نا کہ یہ گیم آف کارڈ ہے, شاید اتنا خراب نہ ہو لیکن ایک معنی میں اس سے بھی زیادہ خراب ہے, اس سے بھی زیادہ خراب ہے. تو میرا اپنا خیال ہے اسرائیل کے پاس 25 سال کی کہانی تو دور کی لگ رہی ہے, میرا تو خیال ہے شاید 15 سال بھی نہیں ہے ان کے پاس. میرا اپنے خیال ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جن فنڈامنٹلز پر ہم سعودیز کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے, 10-15 سال کے لیول پہ اگر بات کریں اسرائیل کے پاس بھی کوئی چانس نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے رہبر معظم نے 25 سال اس لیے کہا چونکہ اس نے 25 سال کہا تھا, ورنہ اگر کوئی پوچھتا رہبر معظم سے تو کیا ہمیں اسرائیل کے خاتمے کے لیے 25 سال انتظار کرنا پڑے گا, تو رہبر معظم فرماتے نہیں 25 سال کی تو اس کی وجہ سے کہا ہے میں نے, یہ 25 سال نہیں چلیں گے. یہ میں آپ کو کرنٹی سے کہہ رہا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں رہبر معظم نے 25 سال اس لیے نہیں کہا کہ 24 سال تک چلیں گے 25ویں سال میں گریں گے. اس نے بدبخت نے 25 سال کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایرانیوں کے ساتھ نیوکلیئر پیک کروا کے ایران کو 25 سال دھکیل دیا ہے. تو اس پہ رہبر معظم نے کہا کہ تم ہمیں 25 سال دھکیلنے کی بات کرو, تم 25 سال میں ہو ہی نہیں خود. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 24 سال چلیں گے, یہ اس سے کہیں کم مر سکتے ہیں, واضح نظر آ رہا ہے ان میں طاقت نہیں ہے. اب اس کو کبھی اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اب جان نہیں ہے, یہ نہیں چل پائیں. بہت سادہ سی ایک بات, صرف ایک جملے 2-3 جملے میں عرض کروں, ان کے پاس جو سب سے بڑا کارڈ تھا وہ مظلومیت کا تھا, یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب پوری دنیا میں فلسطینی مظلوم ہیں, ان کے پاس مظلومیت سے بڑھ کے کوئی کارڈ نہیں تھا. دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا, لہذا یہ ہونا چاہیے. ابھی ایک کلپ آپ نے شاید دیکھی ہو, البتہ اتنی سیریس کلپ واٹس ایپ پہ زیادہ نہیں چلتی ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی شاید آپ نے دیکھ لی ہو. ایک سیشن دکھایا اقوام متحدہ کا جس کے اندر ووٹنگ وغیرہ ہونے والی ہے, تو اسرائیلی ڈیلیگیشن نے ہوشیاری دکھائی, اس نے دیکھا ہمارے خلاف ووٹ جانے والا ہے, تو اس نے کہا کہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آپ ان یہودیوں کے احترام میں جو دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ میں مارے گئے, ایک منٹ کے لیے سائلنس دکھائیں. تو اب دکھایا, کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ تھوڑی دیر سے کھڑے ہو رہے ہیں, اب کافی دیر بعد کھڑے ہو رہے ہیں انڈر پریشر. تو جب یہ ڈرامہ کر لیا اس نے, تو اس نے اپنے لیے سمپیتھیز اٹریکٹ کر لیں, ہمدردیاں لے لیں. اس کے بعد ایک اور ڈیلیگیشن کو دکھایا ہے, میرے خیال میں فار ایسٹ کی کنٹری کی کوئی لگ رہی ہے, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. اس نے کہا یہ اس نے صحیح نہیں کیا کہ اس نے اسرائیل کے اوپر بات ہو رہی تھی, اس نے یہودیوں کا تذکرہ کیا مرنے والوں کا, تو اس نے کہا چلیں اس نے اگر یہ کام کیا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو جنرل سیکرٹری کو کرنا چاہیے تھا یہ سب, تو اس نے کہا اگر اس نے یہ کیا ہے تو میں بھی ایک کام کرتی ہوں, آپ ان فلسطینیوں کے احترام میں ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں جو اس کانفلکٹ میں مارے گئے ہیں. او مائی لارڈ, لوگ کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ ایک سمبولک کلپ ہے کہ آپ 60 سال سے 70 سال سے لوگوں کو الو بنا رہے تھے کہ اتنے لوگ مرے یہودیوں کے, لہذا اسرائیل کی حمایت کرو. تو اس نے کہا بھائی اتنے لوگ تو پھر یہ فلسطینی جو مرے وہ جانور ہیں کیا, وہ بھی تو انسان ہیں جو مرے. لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہم قبول کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ. تو ابھی پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کی بائیکاٹ کی مہم چلی ہوئی ہے. انگلینڈ تو بہت طاقتور مہم چلا رہے, انگلینڈ کے اندر چلی ہوئی ہے. تو وہ جو مظلومیت کا کارڈ تھا وہ ان کے ہاتھ میں اب نہیں رہا ہے. اور یہ ٹرمپ جیسے لوگوں کے آنے سے بہت فائدہ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا اوباما کے دور میں ان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اسرائیل سے, اور ٹرمپ نے وہ تعلقات صحیح کرنے کی کوشش کی. اب ذرا ٹرمپ کی مقبولیت دیکھیے گا امریکہ میں کیا ہے, جس دن سے آیا ہے نیچے جا رہی ہے. آج تک امریکہ کے کسی صدر کے ساتھ کم سے کم ماڈرن ہسٹریز کے اندر, ماڈرن ٹائمز کے اندر یہ سب نہیں ہوا تھا جو اس نے دو مہینے میں کر لیا ہے. تو بڑا اچھا ٹائم ہے اسرائیلیوں کے لیے, بہت سخت ٹائم ہے. وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا برا, یعنی کسی آدمی کے لیے سب سے گندا ٹائم کیا ہوتا ہے, جو اس کا ساتھ دینے والا ہے وہ بدنام انسان ہے. مثلا فرض کریں میں یہاں پہ کھڑا ہوں, سب لوگ میرے مخالف ہیں, ایک آدمی آ کہتا ہے میں ان کا ساتھ دیتا ہوں, اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں وہ بہت ہی خراب انسان ہے, تو میں پھنس جاتا ہوں, کہتا ہوں اب اس کا ساتھ لوں تب مصیبت, ساتھ نہ لوں تب مصیبت. اب اسرائیل کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ ٹرمپ. تو بس اس کی خراب حالت کا اندازہ آپ اسی سے کر رہے ہیں کہ اس کا ساتھ دینے والا ٹرمپ ہے, جس کا کوئی ساتھ دینے کو اس وقت تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ اسرائیل کو پڑھ لیجئے, کیا کیا کہتے ہیں وہ نوشتے دیوار, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی جے آئی ٹی ایشو اینڈ اپ کمنگ الیکشن؟ تو آپ دیکھیے ابھی ہم اپ کمنگ الیکشن کے اوپر بات نہ کریں, ورنہ وہ کچھ اور اس کا ہو سکتا ہے. جے آئی ٹی کا ایشو سیریس ایشو ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ بندر بانٹ میں دیر نہیں لگتی. ہمارے یہاں معاملہ فنڈامنٹلس پہ نہیں چلتا ہے, ہمارے یہاں معاملہ کسی اور چیز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو بندر بانٹ ہوتی ہے وہ فنڈامنٹلس نہیں چلنے دیتی. فنڈامنٹلس کیا ہوتے ہیں؟ سادہ سی ایک بات ہے بھائی, جب اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہ سب لوگ سانس لیں گے اور ان کی باڈی کی گرمی نکلے گی, تو کیا یہ پنکھے اس کمرے کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں؟ یہ فنڈامنٹل ہے, صحیح. اب ایک آدمی اپنے کپڑے کے نیچے ایک اے سی چھپا کے لایا اور وہ چلا دے, تو یہ تو فنڈامنٹل کے اگینسٹ ہے. ہمارے یہاں بندر بانٹ ہو جاتی ہے, ساری چیزیں ایک چیز بتا رہی ہوتی ہیں یہ ہونے والا ہے, اچانک کوئی ایک بندر بانٹ ہوتی ہے, ایک کوئی گیم پھینکتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جے آئی ٹی وے آئی ٹی کچھ نہیں ہے اگر وہ بندر بانٹ شروع ہو گئی یہاں پر. بھائی دیکھیں ایک سادہ سا مسئلہ ہے, جس ملک میں 4 سال تک زرداری صاحب چل سکتے ہیں نا, وہاں سب چل سکتے ہیں. دیکھو بننا ہی ایک عجیب بات تھی کہ چلنا بھی ہو, بننا بھی عجیب بات تھی, چل بھی گئے ابھی تک بیٹھے. تو بھائی جس ملک میں یہ آدمی چل سکتا ہے, بیٹھ رہا ہے ابھی تک بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں سب کچھ چل سکتا ہے. جے آئی ٹی کی کیا ویلیو؟ کوئی ویلیو نہیں ہے حقیقت, صرف اس بات کی دیر ہے کہ بارگین, صحیح بارگین کب ہوگی. وہ ہو جائے تب چل جائے گا. آج بھی الیکشن کراؤ, جس پارٹی کو جتوانا جتوا لو گے. اوپر کی آشیرواد ہو اور نیچے سے کچھ کھسک رہا ہو تو بس, ایک اوپر سے سایہ چاہیے, ایک نیچے سے حرکت چاہیے, سب کام ہو جاتا ہے یہاں پر. آپ کو بتائیے بدقسمتی سے, اللہ اس معاملے کو سنبھال. اب ہم نے معمولاً کوشش یہ کرتے تھے پاکستان کے بارے میں نہ بولیں, پاکستان کے ایشو کے بارے میں, لیکن بھارت کچھ نہ کچھ بول دیا. اب بول دیا تو پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, پارا چنا. کیا کوئی لاجک بنتی ہے اس کام کی کہ پاکستانی حکمران پارا چنا کے ساتھ یہ کریں؟ کوئی لاجک نہیں بنتی, صرف حماقت تھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے, صرف بلنڈر ہے. انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. بعد میں آرمی نے انٹرفیئر کر کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی, بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ریپ اپ کر کے اینڈ اپنے لیے اچھا بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے اچھا بہیو نہیں کیا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا فیصلے صحیح نہیں کیے. ویسے بھی اچھے فیصلے نہیں کرتے, لیکن انہوں نے بہت غلط فیصلے کیے ہیں اس موقع کے اوپر. اور وہ تو پھر میں کہوں گا اینڈ انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سمیٹ لیا اپنے لیے اور بچا لیا, ورنہ انہوں نے وہ جو شروع میں 4-5 دن جو کچھ کیا ہے بہت بڑا بلنڈر تھا. نہ صرف اس لحاظ سے بلنڈر تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, شیعہ کے ساتھ ظلم کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے, بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. اور بہرحال سنبھالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے, اور اتنا برا ختم نہیں ہوا جتنا برا ہو سکتا تھا، لیکن ابھی بھی بہرحال لوگوں کی یادداشت سے نہیں نکلے گا، یہ لوگوں کی میموری سے واش آؤٹ نہیں ہوگا. انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ختم کر لیں اور لوگوں کے اوپر دیکھیے، اب آپ خود اپنے اوپر دیکھے گا، آپ کی میموری میں پارا چنار کا ایشو کم ہو گیا اچانک جب سے آرمی چیف وہاں پر پہنچا ہے. تو آرمی چیف نے وہاں پہنچ کر معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے دانش میں اپنے طور پر مجھے لگ رہا ہے بہت اچھا کیا ہے اپنے حساب کتاب سے، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا ہے. یہ لوگوں کی میموری سے ختم نہیں ہوگا. گورنمنٹ آف پاکستان کا بیہیویئر جو کچھ رہا ہے وہ لوگوں کو یاد رہے گا، اور اس طرح اینڈ میں جا کر آپ اس کو ریپ اپ کر لیں اور سمیٹنے کی کوشش کریں اور سمجھیں سب صحیح ہو جائے گا. ایسے صحیح نہیں ہوتا. ہاں ڈیمیج کنٹرول ہو گیا ہے لیکن کام صحیح نہیں ہوا ہے. اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک ظاہر ہوں گے ان لوگوں کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں ڈر گیا، نہیں لے پائیں گے، کافی وقت ہو گیا. لکھا ہے رہبر کا بیان کشمیر کی حمایت میں اس ہفتے دو بار آ چکا ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی اسرائیل اور سعودی دورہ ہے یا واقعی مظلوم کی حمایت ہے؟ دنیا کا میڈیا کا تجزیہ کچھ ایسا ہی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ انوالو رہا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے انوالو رہا ہوگا کہ ابھی تک اسرائیل کا اسرائیل کسی انڈین وزیر اعظم نے وزٹ نہیں کیا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ رہبر نے اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جو سعودیز نے انفلکٹ کیا ہے. اصل میں جو زخم لگایا وہ سعودیز نے لگایا. سعودیز نے کیسے زخم لگایا؟ ٹرمپ سعودی عرب آیا اور نیکسٹ فلائٹ اسرائیل کی. یہ جو مسئلہ تھا یہ خطرناک تھا. یعنی ٹرمپ نے سعودیز کو سعودیہ سے نکل کر اسرائیل جا کر یہ بتایا کہ اب سعودیہ اور اسرائیل میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. جیسے یہ سامنے آیا کہ سعودیہ اور اسرائیل میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے تو مودی کے پاس سارے چانسز آ گئے کہ بھائی جب سعودی عرب کے اسرائیل سے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے. وہ فوراً پہنچ گیا اسرائیل اور اس کے لیے گراؤنڈ بن گیا. اور ابھی انہوں نے جو تصویریں دکھائی ہیں وہ ساحل کے اوپر ٹہل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، سب ڈرامے بازی. اس سب کا چانس دیا ہے سعودیوں نے. اچھا اب جب انڈینز اسرائیل کے اتنے نزدیک آئے تو رہبر معظم کے سامنے پھر اب ایک پوائنٹ آیا، وہ یہ کہ اب پھر کشمیریوں کے ساتھ کون ہے؟ سعودیز تو پیچھے ہٹ گئے. سعودیز ہٹے ہیں تو الٹیمیٹلی کون پیچھے ہٹے گا؟ باقی سارے اسلامی ملک ہٹ گئے. اگر سب ہٹ گئے تو اب کشمیریوں کے پیچھے کون رہا؟ تو اس موقع پر ضروری تھا کہ کچھ نہ کچھ بولا جاتا. البتہ بات صحیح ہے، اس میں یہ اثر بھی ہے کہ ایران انڈیا کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے. وہ کیا؟ کہ تم اسرائیل کے ساتھ مل کر اچھا نہیں کر رہے. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو، اور ایرانیوں نے انڈینز کو بہت سپورٹ کیا ہے. جب انرجی کا کرائسس آیا تھا تو انڈینز ایران سے انرجی ان انٹرپٹڈ لے رہے تھے، بغیر امریکہ کے پریشر کے لے رہے تھے. ایرانی ان کو پیسہ دے رہے تھے انرجی، اور پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے. کیوں پیسہ نہیں لے رہے تھے؟ کیونکہ ایرانیوں پہ سینکشن لگے ہوئے تھے، تو پیسہ نہیں ملتا تھا انڈیا سے، لیکن ایران ان انٹرپٹڈ ان کو سپلائی کرتا رہا تھا. تو ایرانیوں کو یقیناً اس بات کے اوپر غصہ آیا ہوگا کہ ہم نے تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا، ہمیں پیسہ نہیں مل رہا تھا جس پیسے کی ہمیں ضرورت تھی، پھر بھی ہم تم کو تیل دیتے رہے، اور تم جیسے ہی تمہیں موقع ملا تم اسرائیل پہنچ گئے، جبکہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں تباہ کرنے کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو اس موقع پر ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ریئیکٹ کریں اور انڈیا کو سمجھائیں کہ تم نے غلط کیا اور تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دونوں پوائنٹ اس کے اندر ویلڈ ہے. ایک تو کشمیریوں کی سپورٹ، چونکہ اگر سعودیز پیچھے سے ہٹ رہے ہیں اور وہ انڈیا کو گرین سگنل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کشمیر کے پیچھے کوئی نہیں رہے گا. اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے کشمیری ایشو کو مسلم کاز کے طور پہ پیش کیا تھا. اگر سعودیز انڈینز کو یہ گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ تم جو کرنا ہے کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پاکستانیوں کے پاس سوائے ایرانیوں سے الائنس کی کوئی راستہ نہیں ہے. پاکستانیوں کے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ایرانیوں سے الائنس کریں، ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو ان کو اس مسئلے کے اوپر جانا پڑے گا. اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی ہمت میں مسئلہ ہے. امریکنز سے ٹکرانے کا خوف ہے. لکھا ہے اس سارے تجزیے کی روشنی میں آپ ہمیں بحیثیت منتظران امام زمانہ کیا روڈ میپ دیں گے؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں اس پوزیشن میں اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں کسی کو روڈ میپ دوں، میں نہیں کرنا چاہوں گا. میں کرنا چاہوں گا کہ میں شروع سے جب یہ زاویہ قرآن میں شروع کیا تھا اور مسلسل بیچ میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا تھا کہ ہم آپ کو اوپینین نہیں دینا چاہتے، ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں اوپینین بنتی کیسے ہے، تو آپ اپنی اوپینین بنائیں. ہمارا کام اوپینین دینا نہیں ہے، تو لہذا ہم کئی دفعہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں شیعہ اوپینین نہیں دے رہے، ہم شیعہ کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں، نہ ہم پاکستان کے ان کی ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم ایک پرسنل کیپیسٹی کے اندر انالیسس کرنے کی اسکل آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ اس اسکل کو اڈاپٹ کریں اور آپ بھی اپنے انالیسس خود کیا کریں. ہمارا ہدف یہ ہے، تو ہم روڈ میپ نہیں دے پائیں گے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کولیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سینس میں کہ پرانے نظام شکست کھا رہے ہیں، نئے نظام کی ضرورت ہے. لیکن نئے نظام کو لانے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کی مقبولیت. آیا لوگوں کے نزدیک پاپولر ہے جو آپ نظام سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پاپولر نہیں ہے؟ اور پاپولیرٹی کہاں سے آتی ہے؟ پاپولیرٹی آتی ہے پروڈکٹیوٹی سے، ایفیشنسی سے. اگر کوئی چیز ایفیشنٹ ہوئی تو پاپولر ہو جائے گی. ٹیسلا کی کار چلے گی اگر ایفیشنٹ ہوئی، ایفیشنٹ ہوئی تو پاپولر ہو جائے گی اور ایکسیپٹ بھی ہو جائے گی. تو اعزان محترم، یہ ایک سرکل بنے گا یا آپ کے یہ ٹرائنگل بنے گا. ایک طرف سے پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی کے بعد ایکسیپٹنس آتی ہے، ایکسیپٹنس کے بعد پاپولیرٹی آتی ہے، اور جب یہ پاپولیرٹی آتی ہے تو ایکسیپٹنس اور بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک جگہ پر ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ وہاں پہ ایک جگہ پہ ایفیشنسی دکھاتے ہیں، آپ کی ایکسیپٹنس اور پاپولیرٹی کا جو سرکل ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا، آپ جو نظام سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کس جگہ پر آپ اپنی ایفیشنسی دکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا پاکستان کو لے لیتے ہیں، ہم پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں، ہمیں پاکستانیوں کو ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی دکھانی پڑے گی تاکہ ہمارے لیے ان کے دل میں ایکسیپٹنس بڑھے، پھر ہماری پاپولیرٹی بڑھے گی. جب پاپولیرٹی بڑھے گی تو ایکسیپٹنس اور بڑھ جائے گی. کس جگہ پہ آپ ایفیشنسی دکھانا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے کہ میں ایک ایسے کام میں ایفیشنسی دکھانا چاہتا ہوں جس سے میرا تعلق ہے. آپ کے تعلق سے ایفیشنسی ثابت نہیں ہوگی، آپ کو کسی ایسے کام میں ایفیشنسی دکھانی پڑے گی جس سے دوسروں کا تعلق ہوگا. تو مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی پانی، پینے کے پانی کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس میں ہم ایفیشنٹ ہیں. ہاں یہ صحیح ہے، چونکہ ان کو پانی پینا ہے. آپ نے کہا کہ رینیوبل انرجی میں ایفیشنسی ہمارے پاس ہے، ان کو انرجی چاہیے. لیکن اگر آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، میں جملہ بھی نہیں کہوں گا، حلیم بنانے میں ہماری ایفیشنسی ہے، تو بھیا تو حلیم سے ان کی زندگی کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. حلیم نہیں کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، کچھ اور کھا لیں گے، اس سے آپ اپنی ایفیشنسی ثابت نہیں کر پائیں گے. ہاں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جلوس نکالا اور کتنے آرگنائز طریقے سے نکالا، اس سے ہماری ایفیشنسی ثابت ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ جلوس نکالیں، پروڈکٹیو ایفیشنٹ نکالیں، آرگنائز نکالیں، صاف ستھرا نکالیں، اس سے آپ پوری پبلک کے سامنے اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کو ثابت کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، گرچہ اس سے ان کا ٹچ ذرا کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے ہیلپ مل سکتی ہے. تو پوائنٹ نکالیں، کس پوائنٹ پہ آپ اپنی ایفیشنسی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کا کیا تعلق امام زمانہ سے؟ امام زمانہ کا ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے میں اور آپ ریپرزینٹیٹو بنے ہوئے ہیں، ہم اور آپ نمائندے بنے ہوئے ہیں، ہم اس فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان میں. تو اب آپ یہ بتائیے گا ہماری ایکسیپٹنس پاپولیرٹی کیسے بنے گی؟ اس فکر کی بنیاد پر ہمیں کوئی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی دکھانی پڑے گی. اچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ انگلش بھی ہے کچھ اردو بھی ہے، پھر وہ ترکی اور لڑکی والا معاملہ نہ ہو جائے پھر کہیں 2000. اچھا وہ رومن، ایک تو جب رومن اردو لکھتے ہیں نا تو یہ بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یا تو انگلش ہی لکھ لو یا اردو میں لکھ لو، تاکہ اب وہ پتہ میں وہ کنفیوز ہوتا رہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ لکھا ہے کہ 2018 میں پاکستانی اکانومی کہاں اسٹینڈ کرے گی اور کون سی فیلڈ جاب اور بزنس کے لیے بہتر ہوگی. تو بھائی اگر مجھے یہ بتانا ہوتا تو میں کنسلٹنسی کھول کے نہیں بیٹھ جاتا، میں 4 پیسے بھی کما لیتا اس کے اوپر. हैं, तो भाई मैं आपको यहाँ पे क्यों बताऊँ मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि भाई कौन सी चीज़ काम आएगी। बहुत सारी चीज़ें काम आ सकती हैं, आप बताएंगे आप क्या काम करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पर आया पाकिस्तान में इकॉनमी टेक ऑफ करेगी या नहीं करेगी, हाँ करेगी, तो घर चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे। इकॉनमी टेक ऑफ नहीं भी करती तो घर चाहिए होते हैं, और अगर इकॉनमी टेक ऑफ कर लेती है तो फिर लग्जरी के घर भी चाहिए होते हैं। एक नीड है, घर एक नीड है। जिस मुल्क की आबादी 2% के ऊपर ग्रो कर रही हो, पहले ही दुनिया का सातवां बड़ा आबादी का मुल्क हो, आठवीं आबादी का मुल्क हो, 2% पे ग्रो कर रही है, और कुछ शहरों में आबादी के अलावा माइग्रेशन की वजह से आबादी बढ़ रही है, तो हाउसिंग लुक्रेटिव बिजनेस होगा या नहीं होगा? और भाई तो डेट क्लियर है कि होगा। सीपैक बनने वाला है, सीपैक बनने वाला है तो क्या होगा, इसके अंदर गाड़ियां आएंगी जाएंगी, ट्रक्स आएंगे जाएंगे, तो उनको सर्विसेज चाहिए होंगी या नहीं चाहिए होंगी। हम लोग शायद मैन्युफैक्चरिंग से निकल कर सर्विसेज की तरफ जाने वाले हैं। अलबत्ता कोई भी मुल्क अगर मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दे वो मुल्क तबाह हो जाएगा। सिर्फ सर्विसेज पर कंट्री नहीं चल सकता। यूके का तजर्बा पूरी दुनिया के सामने है। यूके ने मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर दी, सिर्फ सर्विसेज पर गए, बड़ा गर्क लग गया इनका। और इनके जो मसाइल चल रहे हैं, इनका भी बड़ा खूबसूरत इवेंट चल रहा है ना, ब्रेक्सिट जो इन्होंने किया, फिर उन्होंने इंतखाबात करवाए थ्रेसा मे ने, और जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी उससे भी गई, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के बैठ गई। ये भी बड़ा खूबसूरत वाक़ा था, लेकिन ज़ाहिर आज कहाँ तक लेके जाते। तो अब बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में रिवर्स इन्वेस्टमेंट शुरू होने वाली है, रिवर्स माइग्रेशन भी होगी। जो लोग अमेरिका कनाडा यूरोप गए लोग वापस आने की तरफ करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी जो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी और ख़त्म हो रही हैं। तो हम लोगों का भी अच्छा टाइम शायद आ ही जाए, गरीब के घर में भी शायद कोई चिराग जल जाए। मुझे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमारी इकॉनमी टेक ऑफ पर है। मामूलन ऐसे एक मौके पर दुश्मन हम पे जंग मुसल्लत करता है, तो मुझे डर है कि कोई जंग ना आने वाली, ये भी चांस है कि कोई जंग ना आने वाली। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बला ना आई और ये हमारे डिसीजन मेकर लोग सही फैसले कर सके, हमारी इकॉनमी टेक ऑफ की तरफ है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त बहुत चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। यहाँ दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्होंने कतरी इशू पर कहा कि जो आइडियोलॉजी की चेंज बात की आपने, उसमें आपकी ओपिनियन क्या है? मैं उसके ऊपर काफ़ी बोल चुका हूँ, अब अगली दफ़ा के लिए भी कुछ उठा के रखें। शायद मशहद की तस्वीर आ जाए कि मसलन कतरी अमीर मशहद गया हुआ है, तो फिर उस वक्त फिर बात करेंगे फिर क्या। बहुत अच्छा टाइम है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। और ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये जो अच्छा टाइम शुरू हुआ है ना, पहले मरहले में इनकलाब से शुरू हुआ है, दूसरे मरहले में 2006 में जो हिजबुल्ला ने इसराइल को शिकस्त दी है, ये दो चीज़ें थीं जो टर्निंग पॉइंट थी। हम लोगों की जहनों में मामूलन 40 साल को पकड़ने की ताकत नहीं होती, लोग 40 साल की मेमोरी नहीं बनाते, लोग छोटी छोटी मेमोरीज बनाते। 2006 के इवेंट को 11 साल हो गए, लोगों के लिए सख्त है कि उस इवेंट की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो 79 में इनकलाब की इम्पोर्टेंस कैसे समझेंगे, ये ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तशय्यो का टर्निंग पॉइंट ये दो जगहें थी इस ज़माने के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब जिसको हम लोग कहते हैं ना, उस अजमत का जो तशय्यो के अंदर है, बाहर इजहार का टाइम आया है। बाहर इजहार, मैं नहीं कह रहा अजमत ईजाद हुई है, नहीं, अजमत हमेशा से थी, अब बाहर इजहार का टाइम आया है। और ये जो चेहलुम पर इज्तिमा है, ये एक उसकी अलामत, एक उसकी अलामत, बहुत अच्छा टाइम है। शहादतें तो होती हैं, अब मैं अच्छा टाइम कहता हूँ, मेरा खुद दिल दुखता है, कोई पारा चनार का बेचारा मजलूम सुन रहा होगा, संग किसी का भाई शहीद हो तो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करेगा, कहेगा इनको अच्छा, इनको मैयतें नज़र नहीं आती। तो मैं अपने दिल में सोचता हूँ, बता मैं हमेशा शर्मिंदा रहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई इतने नज़दीक शहीद नहीं है, तो कोई मुझे कह सकता है कि भाई तुमने तो झेला ही नहीं है। बात सही है, हमने नहीं झेला, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि इन जिस्मों ने मरना है 10 साल बाद 10 साल पहले, किसी जिस्म में बाकी रहना है क्या? सब ने मरना है, एक ने हार्ट अटैक से मरना है, एक ने बम धमाके में शहीद होना, कौन सा बेहतर है? एक ने गाड़ी के हादसे में मरना है, पेट्रोल के धमाके में मरना है, एक ने शहीद होके मरना है। जिसमें तो मरना है, अब्दान खल्क नहीं हुए बका के लिए, अरवाह खल्क हुई है बका के लिए। शहादतों से जिस्म मरते हैं, अरवाह नहीं मरते। अरवाह भी जिंदा होती है, अकवाम भी जिंदा होती है। तो सदमा तो है, कौन बेवकूफ कहेगा कि सदमा नहीं है, और सख्त भी है, देखना भी सख्त है वाकई। और मैं कह रहा हूँ हम लोग शर्मिंदा हैं क्योंकि ज़ाहिर हमने झेला नहीं है ना, लेकिन हकीकत जो इस वक्त नज़रिए की हद में है कम से कम और अमल में भी साबित हुई है, वो ये कि शहादतें नुकसान नहीं देंगी, बुजदिली नुकसान देती है, शुजात फ़ायदा देती है। शहादत हो शुजात के साथ और जज्बे के साथ तो हमें कभी नुकसान नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वक्त अच्छा है, वक्त हम लोगों के लिए अच्छा है। हमारी आइडियोलॉजी अहले बैत अत्हार सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुर्बानियाँ अपना रंग दिखाने की तरफ जा रही हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे टाइम में खड़े हैं। और काश मेरे जैसे लोग जिम्मेदारियों को समझ सकें, अमल कर सकें उसके ऊपर इंशाअल्लाह। वक्त के इमाम के हुजूर अदाए एहतराम के लिए, उनकी ज़हूर की ताजील की दुआ के लिए दुरूद भेजें मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट कहा कि ईरान में जो पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ उसके बारे में भी बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है मैंने अर्ज़ किया ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये 45 मिनट घंटा डेढ़ घंटे की रेंज से बाहर निकल गए, इसका मतलब नहीं अगला प्रोग्राम 3 घंटे का होगा। मैं कह रहा हूँ यानी पॉइंट कम रहे, कभी कोई सोचे मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम बढ़ने वाला है, नहीं टाइम नहीं बढ़ेगा। मेरी दोबारा अब बस मेरा अपने खैर इख्तिताम पसीर हुआ है। बहरहाल आप लोगों के सब्र व तहम्मुल की मैं दाद देता हूँ, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा फिर आखिर में कहूँगा, मुझे बहुत लुत्फ आता है जब मैं ये देखता हूँ जो कुछ हो रहा है। इंतज़ार में मर रहे थे हम लोग, यकीन माने जब हम, मिसाल के तौर पर मैं 18 साल का था जब मैं ईरान गया था दीनी तालीम हासिल करने के लिए, और हम लोग कभी कभी इन बातों को सोचते थे तो हमें यकीन नहीं आता था कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा क्या। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इधर तक आते आते सब नज़र आ रहा है, वो माशाल्लाह देखो कितना कुछ हो गया। और अब जो स्पीड है होने की, नॉर्मस स्पीड है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वाकयात एक के बाद एक राइट डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं, मिसिंग पीसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, पजल जोड़ते चले जा रहे हैं, एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर सामने आने वाली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप और मैं बहुत अच्छे वक्त में हैं, होशियारी दिखाएं, इसका दिमाग का इस्तेमाल, मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँगा, बहुत तेज़ी से इसको अर्ज़ करूँगा। अभी कहीं और भी मैंने इस बात को अर्ज़ किया था, वो ये कि देखिए वो जो कार्ड्स लोग खेलते थे उसमें पत्तों को छुपाते थे, पत्ते छुपाते थे। अच्छा, जो पत्ते तकसीम होते थे ये लॉजिक पे होते थे या लक पे होते थे? ये चांस पे होते थे। मतलब पत्ते तकसीम हुए तो ये जो पत्ते तकसीम हुए ये चांस पे तकसीम हुए, तो दो चीज़ें ताश के गेम में इन्वॉल्व थी, एक चांस और एक सीक्रेसी, छुपाओ। तो अगर कोई उस चांस को ख़राब कर दे, अपनी मर्जी से पत्ते तकसीम कर दे, तो गेम ख़राब हो जाता है। सीक्रेसी नहीं रहे, आपके पत्ते किसी ने देख लिए, गेम ख़राब हो गया। तो ताश का जो गेम था वो चांस पर था और सीक्रेसी पे था, सही है। अब आइए मिसाल के तौर पर लूडो पे, लूडो में सीक्रेसी है क्या? नहीं, सामने बोर्ड रखा है, गोटियां सामने रखी हैं, आप गोटी पे हाथ रख के यूँ छुपाएं तो चीटिंग है, ये सही नहीं है, आपको छुपाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चांस इन्वॉल्व है, क्यों? जब आप छक्का फेंकेंगे डाइस तो उसमें कितने कॉर्नर में कौन सा कॉर्नर आपके नसीब में आएगा, स्टिल चांस इन्वॉल्व है। तो ताश में चांस और सीक्रेसी, लूडो पे आते आते सीक्रेसी खत्म, अब सिर्फ चांस। और ड्राफ्ट और चेस में न सीक्रेसी है न चांस है, अब क्या है? अब दिमाग। ये हमारा दौर है, हमारा दौर चांस का नहीं है, हमारा दौर सीक्रेसी का भी नहीं है, हमारा दौर दिमाग का दौर है। आपका दिमाग मजबूत है, स्ट्रेटजी स्ट्रांग है, आप ताश, आप पत्तों से खेलना जानते हैं, आपको पता है कैसे पॉइंट कमज़ोरी ख़त्म की जाती है, कैसे ताकत से खेला जाता है, आप सब जीत सकते हैं। तो हम बहुत अच्छे दौर में हैं, انفارمیشن کا فلو سیکریسی ختم کر چکا ہے, انفارمیشن کا فلو سیکریسی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو بہت اچھا ٹائم ہے, آپ کا دماغ ہے, آپ استعمال کریں اور آپ سب کام کر سکتے ہیں, چاہے کچھ نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھا ٹائم ہے. تو میں جیسے کہتے ہیں آئی لائک اٹ, اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے. جو کرنا چاہو کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر طاقت ہے دماغ کے اندر. انشاءاللہ خدا ہماری اور آپ کی عقلوں کو قرآن اور اہل بیت کی نورانیت سے اور مضبوط کرے گا انشاءاللہ. خدا نمتا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار ہم تو ناتوان ہیں, ہم تو کمزور ہیں, ہماری خطائیں لغزشیں کوتاہیاں بے انتہا, لیکن خدا تجھے قرآن اور اہل بیت کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا ظلم سے لڑنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.